اب میں اسلام کو لیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اسلام اس مصیبت کا کیا علاج تجویز کرتا ہے۔ اسلام دنیا کی اس مصیبت اور دکھ کا علاج جسے میں نے تمہید میں بیان کیا ہے یوں فرماتا ہے، اول غلامی جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی اسے اسلام نے دور کیا اور غلامی کو کلیتاً مٹا کر رکھ دیا۔ میرے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب میں سے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے دنیا کے پردے پر سے غلامی کو مٹایا، ورنہ پہلے مذاہب میں غلامی کا رواج تھا اور اسے کسی مذہب نے منسوخ قرار نہیں دیا۔ یہودی اور ہندو مذہب کے اصول کے ماتحت تو غلامی ایک مذہبی انسٹیٹیوشن ہے اور اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائیت یہودیت کی شاخ ہے، اس میں بھی غلامی رہی، اور اگر عیسائیوں میں غلامی مٹی تو اس کے مٹانے کا موجب عیسائیت نہیں بلکہ فلسفہ اخلاق کی ترقی تھی۔ تاریخ کلیسیا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کے مٹانے کے لیے عیسائی ممالک میں کئی بار کوششیں ہوئیں، مگر اس کے سب سے بڑے مخالف پادری ہی تھے۔ اسی طرح ہندو مذہب نے ورنوں کے ذریعے غلامیت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کے مقابلے میں محدود غلامی بھی مات ہو گئی۔ بھلا زر خرید غلام کو ورن کے غلام سے کیا نسبت، مگر اسلام نے اس غلامی کو سرے سے مٹا دیا۔ ہاں ایک چیز اسلام میں موجود ہے جسے لوگ غلامی قرار دیتے ہیں، اور وہ چیز جنگی قیدیوں کا پکڑنا ہے، مگر کیا دنیا میں کہیں بھی ایسا دستور ہے کہ جب دو قوموں میں لڑائی ہو اور دن کے دوران میں ایک دوسرے کے قیدی پکڑے جائیں اور شام کو ان سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کل پھر ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ جانا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کبڈی کھیلتے ہیں تو اس وقت بھی جن کھلاڑیوں کو پکڑتے ہیں چھوڑتے نہیں، بلکہ پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو اور جنگ کے بعد سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اگر کبڈی نہیں کھیلی جا سکتی، بغیر اس کے کہ جب کوئی شکست کھا جائے تو اسے پکڑ کر بٹھا دیا جائے تو جنگیں اس کے بغیر کس طرح ختم کی جا سکتی ہیں؟ بس اسلام میں کوئی غلام نہیں مگر جنگی قیدی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یوں ہی لوگوں کو غلام بناتا جائے۔ ان الفاظ کے ذریعے نہ صرف خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ کسی انسان کو غلام بنانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہودیت عیسائیت اور ہندو مت کی وجہ سے جو اعتراضات ان کے نبیوں پر عائد ہوتے تھے خدا تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کا بھی ازالہ کر دیا، کیونکہ فرمایا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، یعنی کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں تھا کہ وہ یوں ہی لوگوں کو غلام بناتا پھرتا۔ بس نہ کرشن نے ایسا کیا، نہ رام چندر نے ایسا کیا، نہ موسیٰ اور عیسیٰ نے ایسا کیا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ ہاں فرماتا ہے کہ ایک چیز ہے جو جائز ہے، وہ یہ کہ حتی یسخنا فی الارض، اتخانہ فی الارض ہو تو اس وقت قیدی بنانے جائز ہوتے ہیں، یعنی جنگ ہو اور ایسی شدید ہو کہ اس میں خون کی ندیاں بہ جائیں، قوم قوم پر اور ملک ملک پر حملہ آور ہو اور شدید خون ریزی ہو، ایسی حالت میں بے شک قیدی بنانے جائز ہیں، مگر معمولی لڑائیوں میں بھی قیدی بنانے جائز نہیں جو مثلا خاندانوں یا افراد میں ہوتی ہیں۔ تریدون عرض الدنیا، اے ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ بغیر لڑائی کے لوگوں کو قیدی بنائے یا ان کو غلام بنائے، دوسرے الفاظ میں تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے دنیا مل جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دنیا کے طلبگار سمجھے جاؤ گے، خدا تعالی کے طلبگار نہیں رہو گے۔ واللہ یرید الاخرہ، حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طلبگار بنو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے تمام احکام بڑی بڑی حکمتوں پر مشتمل ہوا کرتے ہیں۔ اگر غلام بناتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں غلاموں کی کثرت ہوئی وہی قومیں آخر غلام کہلائیں۔ بنو عباس کے عہد میں غلاموں کی کثرت تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بادشاہ لونڈی زادے ہوا کرتے تھے، اور چونکہ غلام میں غلامی کے خیالات ہی ہوتے ہیں اس لیے گو وہ لفظاً آزاد تھے مگر مانن غلام ہی تھے۔ اس خان کے معنی عربی میں ایسی جنگ کے ہوتے ہیں جس میں خطرناک خون ریزی ہو۔ گویا معمولی جنگ میں غلام بنانا جائز نہیں، بلکہ غلام ایسی حالت میں ہی بنائے جا سکتے ہیں کہ جب شدید جنگ ہو۔ معمولی لڑائیاں تو انگریزوں اور پٹھانوں کے درمیان سرحد پر ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر ان جنگوں میں قیدی نہیں بنائے جاتے۔ پرزنرز آف وار اسی وقت جائز ہوتے ہیں جب باقاعدہ ڈکلیئرڈ وار ہو۔ معمولی شب خونوں میں ایسے قیدی بنانے جائز نہیں ہوتے۔ اگر کوئی قوم اپنے لوگوں کو غلام بنانا نہیں چاہے گی تو وہ حملہ ہی کیوں کرے گی؟ اور اگر حملہ کرے اور لڑائی اس خان فی الارض کی صورت اختیار کر لے تو پھر قیدی بنانا کسی صورت میں بھی قابل اعتراض نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر جنگ کے متعلق اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ کوئی جنگ جائز نہیں مگر دفاعی، یعنی یہ جائز نہیں کہ خود ہی دوسروں پر حملہ کر دیا جائے اور لوگوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرماتا ہے، جنگ کی اجازت صرف انہی کو دی گئی ہے جن پر پہلے دوسروں نے حملہ کیا، اور اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اس لیے دی گئی ہے کہ مسلمانوں پر ایسا حملہ ہوا ہے کہ اب خدا چاہتا ہے اس کی تقدیر دنیا میں جاری ہو اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے اور مظلوم کی مدد کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظالم طاقتور ہو اور مظلوم کمزور ہو۔ ایسی صورت میں اگر کمزور آدمی لڑے گا تو بجائے غالب آنے کے وہ تباہ ہی ہوگا۔ قصہ مشہور ہے کہ کوئی پہلوان ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک دبلا پتلا شخص جا رہا تھا۔ پہلوان نے اپنے سر کو منڈوا کر اس پر چکنائی لگائی ہوئی تھی۔ اس کمزور آدمی نے جب پہلوان کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی طبیعت میں مذاق کے لیے ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے انگلی سے اس کے سر پر ایک ٹھینگا مارا۔ پہلوان کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا اور وہ اسے زمین پر گرا کر ٹھڈے مارنے لگا۔ وہ مار کھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ جتنا جی چاہے مار لو، مگر جو مزہ مجھے ٹھینگا مارنے میں آیا ہے وہ تم کو ساری عمر مار کر بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو، وہ چونکہ کمزور تھا اس لیے اس نے اسی بات کو بڑے فخر کا موجب سمجھا کہ اس نے ایک طاقتور کے جسم کو چھو لیا۔ بس ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ظالم ہو مگر طاقتور ہو اور مظلوم اس پر غلبہ نہ پا سکتا ہو۔ مگر فرماتا ہے، ہم نے جو اجازت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا، اور اس لیے اجازت دی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اس لیے اجازت دی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کر دیں۔ بس ہم نے انہیں خالی لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم ظالم کو مغلوب نہیں کر لیتے۔ پھر فرماتا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ گھروں سے نکالے گئے بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو سچا مان لیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ فرماتا ہے، آئندہ زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو محبت اور انسانیت کے نام پر اپیلیں کریں گے اور کہیں گے کہ لڑائی بہرحال بری چیز ہے اور وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے لوگوں سے کہو کہ اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ بعض کے مظالم بعض کے ذریعے مٹا دیے جائیں تو عبادت خانے اور علماء کے رہنے کی جگہیں اور بدھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں سب برباد ہو جاتی اور ان میں اللہ کا نام لیا جانا بند ہو جاتا، کیونکہ تمہارے جنگ نہ کرنے سے ان لوگوں کے ارادے کس طرح بدل سکتے ہیں جو حکومت کا دائرہ وسیع کر کے مذہب پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے منشا کے مطابق مذہب رکھنے یا نہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کی قطعی ممانعت کے اعلان کو سن کر دلیر ہو جائیں گے اور نہ صرف دنیاوی امور میں دست اندازی شروع کر دیں گے بلکہ لوگوں کے دین کو مٹا دیں گے اور عبادت کی جگہوں کو گرا دیں گے۔ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، فرماتا ہے جو بھی اس لیے اٹھے گا کہ خدا کے دین کو آزاد کرے خدا اس کی مدد کرے گا، اور وہ قوی اور عزیز ہے، جس قوم کے ساتھ اس کی مدد ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتی۔ پھر فرماتا ہے ایسے لوگ جو مذہبی آزادی کے قیام کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر وہ دنیا پر قابض ہو جائیں تو طاقتور ہو کر دوسروں کو لوٹیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عبادت کریں گے، غریبوں کو مال دیں گے، خود برے کاموں سے بچیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ اب بتاؤ کیا اس قسم کی لڑائی مسلمانوں کے اختیار میں ہے کہ جب ان کا جی چاہے لڑائی شروع کر دیں اور کفار کو قیدی بنانا شروع کر دیں؟ اس قسم کے جنگی قیدی تو دشمن ہی بنوا سکتا ہے، اور جب اس سے بچنا اس کے اختیار میں ہے تو پھر اگر وہ ایسی جنگ کرتا ہے تو یا تو وہ پاگل ہے اور یا پھر قید رہنے کے قابل، کیونکہ اسے اختیار تھا کہ وہ حملہ نہ کرتا، وہ دوسروں پر ظلم نہ کرتا، وہ دین کے لیے جنگ نہ کرتا اور اپنے آپ کو غلامی سے بچا لیتا۔ لیکن فرض کرو ایسا حملہ ہو جائے اور بعض لوگ قیدی بن جائیں، تو پھر جو لوگ قیدی بن کر آئیں ان کے لیے صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا لیکن فرض کرو ایسا حملہ ہو جائے اور بعض لوگ قیدی بن جائیں، تو پھر جو لوگ قیدی بن کر آئیں ان کے لیے صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَسَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْضُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ یعنی اگر ایسا حملہ ہو جائے اور تمہیں لڑائی کرنی پڑے تو خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ان میں سے کچھ قیدی پکڑ لو، مگر پھر ان سے کیا سلوک کرو؟ اس بارے میں ہمارے دو قانون ہیں اور تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک قانون کو ضرور ماننا پڑے گا، اور وہ قانون یہ ہیں کہ اول فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو اور کہو کہ جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا جنگ کا خرچ، بحصہ رسدی قیدیوں سے لے کر انہیں رہا کر دو۔ گویا دو صورتوں میں سے ایک صورت تمہیں اختیار کرنی پڑے گی، یا تو تمہیں احسان کر کے انہیں آزاد کرنا پڑے گا، اور یا پھر بحصہ رسدی ہر قیدی سے جنگ کا تاوان وصول کر کے انہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص بطور احسان انہیں رہا کرنا نہیں چاہتا تو اس وقت تک کہ وہ تاوان جنگ ادا کریں ان سے خدمت لے سکتا ہے۔ آج کل کی یورپین قوموں کو ہی دیکھ لو، فرانس کے قیدی جو ہٹلر کے قبضے میں ہیں ان سے وہ تاوان جنگ الگ وصول کرے گا اور خدمت الگ لے رہا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ کہیں جنگی قیدیوں سے سڑکیں بنواتے ہیں، کہیں مٹی کھدواتے ہیں اور کہیں اور کام لیتے ہیں۔ بے شک وہ ان سے ان کے عہدوں کے مطابق کام لیتے ہیں، مگر یہ نہیں کرتے کہ انہیں فارغ رہنے دیں۔ بس جنگی قیدیوں سے اب بھی مختلف کام لیے جاتے ہیں اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے ہاں تاوان جنگ کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا پہلا حکم یہ ہے کہ تم انہیں احسان کر کے چھوڑ دو، ہاں اگر احسان نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ ان سے تاوان جنگ لے کر انہیں رہا کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ احسان کر کے چھوڑتے وقت یہ معاہدہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص ایک دفعہ رہا ہو تو دوسری دفعہ پھر مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی شرط کر لینے کی اجازت دی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ اس قسم کے خطرات قیدیوں کو رہا کرتے وقت ہو سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قیدی ابو عزہ نامی کو رہا کیا۔ یہ شخص جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، مگر وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف پھر لڑنے کے لیے نکلا اور آخر ہمراء الاسد کی جنگ میں گرفتار ہو کر مارا گیا۔ پس جنگی قیدیوں کے لیے اسلام دو ہی صورتیں تجویز فرماتا ہے، ایک احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دو تاوان جنگ بحصہ رسدی وصول کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، جب تک وہ فدیہ ادا نہ کرے اس سے خدمت لینی جائز ہے، کیونکہ قیدی بنانے کی غرض یہی ہوتی ہے کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ اگر قیدیوں کو اکٹھا کر کے انہیں کھلانا پلانا شروع کر دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جس سے دشمن کے مقابلے میں فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس طرح دشمن کی طاقت بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اسلام اور موجودہ حکومتوں کے طریقے عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کل جنگی قیدیوں میں سے بڑے بڑے افسروں کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن عام قیدیوں سے سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ ایک، تم کسی قیدی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، دوسرے، جو کچھ خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، اور جو کچھ خود پہنو وہی اس کو پہناؤ۔ اب ذرا یورپین حکومتیں بتائیں تو صحیح کہ کیا وہ بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ کیا انگریز، جرمن اور جاپانی قیدیوں کو وہی کچھ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں، یا جرمن انگریز قیدیوں کو وہی کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں جو خود کھایا کرتے ہیں؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ مگر اسلام کہتا ہے جو کھانا خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو کپڑا خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اور اس بارے میں صحابہ اس قدر تعہد سے کام لیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ ایک سفر پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ بعض غلام بھی تھے۔ وہ غلام خود روایت کرتے ہیں کہ راستے میں جب کھجوریں ختم ہونے کو آئیں تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تو گٹھلیوں پر گزارا کریں گے اور ہمیں کھجوریں کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے رہے، اور گٹھلیاں بھی انہیں کافی نہ ملتی تھیں جن سے پیٹ بھر سکتا۔ تو یہ حکم جو اسلام نے دیا ہے کہ جو کچھ خود کھاؤ وہی اپنے قیدیوں کو کھلاؤ، اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ صرف صحابہ کرام ہی ہیں جنہوں نے یہ نمونہ دکھایا۔ پھر فرماتا ہے، انہیں مارو پیٹو نہیں، اور اگر کوئی شخص انہیں غلطی سے مار بیٹھے تو وہ غلام جسے مارا گیا ہو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کسی غلام کو مار رہے ہیں۔ یہ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں اسی حالت میں تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنی کہ تم کیا کرتے ہو، یہ جاہلیت کا فعل ہے، آج کل تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی مار لیتے ہیں اور اسے کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے مارے جانے پر اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا، تم کیا کرتے ہو، جس قدر تمہیں اس غلام پر مقدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ خدا تعالیٰ کو تم پر مقدرت حاصل ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں یہ آواز سن کر کانپ گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم میں جاتے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں، ہم سات بھائی تھے اور ہمارے پاس صرف ایک لونڈی تھی۔ ایک دفعہ ہم میں سے سب سے چھوٹے بھائی نے کسی قصور پر اسے تھپڑ مار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، اسے تھپڑ مارنے کا جرمانہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ گویا کوئی سخت مار پیٹ نہیں، ایک تھپڑ بھی کسی غلام یا لونڈی کو مارنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، اور آپ اس کا کفارہ صرف ایک ہی چیز بتاتے تھے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ آج کل تو مار مار کر جسم پر نشان ڈال دیتے ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونٹا نہیں، اگر تم تھپڑ بھی مارتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم غلام رکھنے کے قابل نہیں، اور تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اس بات کے اہل نہیں کہ تمہارے ماتحت کسی کو رکھا جا سکے، تم اسے فوراً آزاد کر دو۔ پھر فرماتا ہے اگر وہ شادی کے قابل ہوں اور جوان ہو تو تم ان کی شادی کر دو، کیونکہ نامعلوم وہ کب آزاد ہوں۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہاری لونڈیوں اور غلاموں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کے متعلق ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کی شادی کر دیا کرو۔ اب بتاؤ کیا آج کل کا انٹرنیشنل قانون اس سے زیادہ حسن سلوک سکھاتا ہے؟ آج کل تو ان کی پہلی بیویوں کو بھی ان کے پاس آنے نہیں دیتے، کجا یہ کہ خود ان کی شادی کر دیں۔ مگر اسلام کہتا ہے جو کچھ خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو کچھ خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، ان میں سے جو شادی کے قابل ہوں ان کی شادی کر دو، ان پر کبھی سختی نہ کرو، اور اگر تم کسی وقت انہیں مار بیٹھو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم انہیں فوراً آزاد کر دو۔ پھر کیا آج قیدیوں کو کوئی بھی حکومت یہ اقرار لے کر کہ وہ آئندہ ان کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہوں گے چھوڑنے کو تیار ہے، یا کیا بغیر تاوان جنگ کے کوئی کسی جنگ کرنے والی حکومت کو چھوڑتا ہے؟ مگر اسلام نے تاوان جنگ کو بھی اتنا نرم کر دیا ہے کہ فرمایا یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، اور احسان کو مقدم رکھا، اور اس کی برداشت نہ ہو تو تاوان جنگ لے کر چھوڑ دو، اور فدیہ تاوان جنگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ پہلے جنگ انفرادی ہوتی تھی، اس لیے افراد سے تاوان جنگ وصول کیا جاتا تھا، مگر اب قومی جنگ ہوتی ہے، اس لیے اب طریق یہ ہوگا کہ قوم تاوان جنگ ادا کرے۔ پہلے چونکہ باقاعدہ فوجیں نہ ہوا کرتی تھیں اور قوم کے افراد پر جنگی اخراجات کی ذمہ داری فردن فردن پڑتی تھی، اس لیے اس وقت قیدی رکھنے کا بہترین طریق یہی تھا کہ ان کو افراد میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان سے اپنے اپنے اخراجات جنگ وصول کر لیں۔ مگر جب حکومت کی باقاعدہ فوج ہو اور افراد پر جنگی اخراجات کا بار فردن فردن نہ پڑتا ہو تو اس وقت جنگی قیدی تقسیم نہ ہوں گے بلکہ حکومت کی تحویل میں رہیں گے، اور جب دوسری قوم تاوان جنگ ادا کر دے گی تو پھر ان سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی اور انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ جب قیدی کو فدیہ دے کر رہا ہونے کا اختیار ہے تو وہ کیوں فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو رہا نہیں کرا لیتا؟ اگر وہ خود فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے رشتہ دار فدیہ دے سکتے ہیں، اگر وہ بھی فدیہ نہیں دے سکتے تو حکومت فدیہ دے کر اسے رہا کرا سکتی ہے۔ بہرحال کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اس کی رہائی کا دروازہ کھلا نہ رکھا گیا ہو۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص غریب ہو اور وہ خود فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، گورنمنٹ ظالم ہو اور اسے رہا کرانے کا کوئی احساس نہ ہو، رشتہ دار لاپرواہ یا بدمعاش ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ قیدی ہی رہے تاکہ وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، دوسری طرف مالک کی یہ حالت ہو کہ وہ بغیر فدیہ کے آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ بالکل ممکن ہے جو رقم اس نے جنگ میں خرچ کی تھی اس نے اس کی مالی حالت کو خراب کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنی رہائی کے لیے کیا صورت اختیار کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن کریم نے دیا ہے، فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، یعنی وہ لوگ جن کو خدا تعالی نے تمہارا غلام بنایا ہے اور تمہیں ان پر قبضہ اور تصرف حاصل ہے، اگر وہ تم سے کہیں کہ صاحب ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں اور نہ ہمارے پاس دولت ہے کہ ہم فدیہ دے کر رہا ہو سکیں، ہم غریب اور نادار ہیں، ہم آپ سے یہ شرط کر لیتے ہیں کہ آپ کی رقم 2 سال یا 3 سال یا 4 سال میں ادا کر دیں گے اور اس قدر ماہوار قسط آپ کو ادا کیا کریں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیں، تو فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرن، تم اس بات پر مجبور ہو کہ ان کو آزاد کر دو اور ان کے فدیے کی رقم کی قسطیں مقرر کر لو، بشرطے کہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ روپیہ کمانے کی اہلیت رکھتے ہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے ان کی مدد کرو، یعنی انہیں کچھ سرمایہ بھی دے دو تاکہ اس ذریعے سے وہ روپیہ کما کر اپنا فدیہ ادا کر سکیں، گویا جس وقت قسطیں مقرر ہو جائیں اسی وقت سے وہ اپنے اعمال میں ویسا ہی آزاد ہوگا جیسے کوئی دوسرا آزاد شخص، اور وہ اپنے مال کا مالک سمجھا جائے گا۔ اگر ان تمام صورتوں کے باوجود کوئی شخص پھر بھی غلام رہتا ہے اور آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود غلام رہنا چاہتا ہے اور اسے غلامی میں مزہ آتا ہے۔ غرض اسلامی تعلیم کے ماتحت غلام دنیاوی جنگوں میں نہیں بنائے جاتے، بلکہ صرف انہی جنگوں میں بنائے جاتے ہیں جو مذہبی ہوں۔ مگر ان غلاموں کے متعلق بھی حکم دیا کہ اول تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فدیہ لے کر رہا کر دو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ خود فدیہ دے، اس کے رشتہ دار بھی دے سکتے ہیں، حکومت بھی دے سکتی ہے، اور اگر حکومت لاپرواہ ہو، رشتہ دار ظالم ہو اور وہ غریب ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آؤ اور میرے ساتھ طے کر لو کہ مجھ پر کیا تاوان جنگ عائد ہوتا ہے، اور مجھے اس تاوان کی ادائیگی کے لیے اتنی مہلت دے دو، میں اس عرصے میں اس قدر ماہوار روپیہ ادا کر کے تاوان جنگ دے دوں گا۔ اس معاہدے کے معن بعد وہ آزاد ہو جائے گا، اور مالک کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ مکاتبت میں کسی قسم کی روک پیدا کرے۔ مکاتبت کا روکنا صرف اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اس میں خیر نہ ہو، یعنی جنگ کا خطرہ ہو، یا یہ کہ وہ پاگل یا کم عقل ہو اور خود کما نہ سکتا ہو، اور خطرہ ہو کہ وہ بجائے فائدے کے نقصان اٹھائے گا۔ مکاتبت کی صورت میں اسلام اسے سرمایہ مہیا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، خواہ وہ سرمایہ مالک دے یا حکومت۔ پھر ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے اگر پاگل یا کم عقل والے کی مکاتبت کو روکنا جائز ہے، تو پھر لوگ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو بے عقل قرار دے کر اپنا غلام بنائے رکھیں گے، اور آزاد تو وہ پھر بھی نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ گورنمنٹ کے پاس درخواست کر سکتا ہے کہ میں صاحب عقل ہوں، کما سکتا ہوں، مگر میرا مالک مجھے جان بوجھ کر غلام بنائے ہوئے ہے۔ ایسی صورت میں قاضی فیصلہ کر کے اسے آزادی کا حق دے دے گا۔ غرض کوئی صورت ایسی نہیں جس میں غلاموں کی آزادی کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو۔ اول مالک کو کہا کہ وہ احسان کر کے چھوڑ دے، دوم اگر مالک ایسا نہ کر سکے تو غلام کو اختیار دیا کہ وہ توانے جنگ ادا کر کے آزادی حاصل کر لے، اور اگر فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو مکاتبت کر لے اور کہہ دے کہ میں اتنی قسطوں میں روپیہ دے دوں گا، مجھے 2 یا 3 سال کی مہلت دے دو۔ ایسا معاہدہ کرتے ہی وہ عملاً آزاد سمجھا جائے گا، اور اگر ان ساری شرطوں کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ میں آزاد ہونا نہیں چاہتا، تو ماننا پڑے گا کہ اسے اپنی غلامی آزادی سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو غلام تھے، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ماتحت وہ اس عمدگی اور آرام کے ساتھ رکھتے تھے کہ انہیں اپنی آزادی سے صحابہ کی غلامی بہتر معلوم ہوتی تھی۔ صحابہ جو کچھ کھاتے وہی انہیں کھلاتے، جو کچھ پہنتے وہی ان کو پہناتے، انہیں بدنی سزا نہ دیتے، ان سے کوئی ایسا کام نہ لیتے جو وہ کر نہ سکتے، ان سے کوئی ایسا کام نہ لیتے جس کے کرنے سے وہ خود کراہت کرتے، اور اگر لیتے تو کام میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، اور اگر وہ آزادی کا مطالبہ کرتے تو انہیں فوراً آزادی دے دیتے، بشرطے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر دیں۔ ان حالات کو دیکھ کر غلاموں کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ آزاد ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں ہمیں اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے، بلکہ آقا پہلے ہمیں کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے، گھر گئے تو معمولی روٹی ہی ملے گی، اس لیے وہ آزادی کا مطالبہ ہی نہیں کرتے تھے۔ بس گو وہ غلام تھے، مگر در حقیقت ان کے دل فتح ہو چکے تھے، اور ایسے ہی تھے جیسے حضرت خدیجہ کے غلام زید بن حارثہ تھے، جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو آزادی پر ترجیح دی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو انہوں نے اپنی تمام دولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور زید بھی جو ان کے غلام تھے آپ کے سپرد کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید دراصل غلام نہیں تھے، بلکہ ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں وہ قید ہو گئے اور ہوتے ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کے باپ اور چچا دونوں ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ میں آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زید کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو آزاد کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے کوئی روک نہیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے۔ انہوں نے زید سے کہا کہ بیٹا، گھر چل، تیری ماں روتی ہے اور اسے تیری جدائی کا سخت صدمہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی تجھے آزاد کر دیا ہے اور اجازت دے دی ہے کہ تو ہمارے ساتھ واپس چلا جا۔ زید نے کہا، انہوں نے بے شک مجھے آزاد کر دیا ہے، مگر میں دل سے ان کا غلام ہی ہوں اور اس غلامی سے الگ ہونا نہیں چاہتا۔ باپ نے بہت منت سماجت کی اور کہا، دیکھ اپنی بوڑھی ماں کا خیال کر۔ چچا نے بھی بہت کوشش کی اور کہا کہ ماں باپ سے بڑھ کر اور کون حسن سلوک کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے بڑی محبت سے رکھیں گے۔ مگر حضرت زید نے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ یہ سلوک کرتے ہیں اس سے بہتر سلوک دنیا کی کوئی ماں اور دنیا کا کوئی باپ نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ کیا اس غلامی پر اعتراض ہو سکتا ہے، یا انسان کا دل تشکر و امتنان کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا دنیا میں دو انسانوں کے درمیان ایسے شریفانہ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ پس اگر ابتدائے اسلام میں بعض غلام غلام ہی رہے تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ مسلمان غلاموں سے ایسا حسن سلوک کرتے تھے کہ وہ غلام خود چاہتے تھے کہ ہم پر یہ حکومت کرتے چلے جائیں اور ہم ان کی غلامی میں ہی رہیں، کیونکہ ان کی غلامی آزادی سے بدرجہ بہتر ہے۔ مگر یورپ کے پادری دور بیٹھے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو دور نہیں کیا۔ بڑے بڑے جلسوں میں لیکچرار اپنے وقت سے 5 منٹ بھی زیادہ تقریر کریں تو لوگ شور مچانے لگ جاتے ہیں، مگر یہ دل کی غلامی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا نتیجہ ہی ہے کہ یہاں ہمارے جلسوں میں خواہ سردی لگے، بھوک لگے، ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں، پھر بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ تقریر جاری رہے۔ یہ غلامی آیا اس قابل ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے، یا یہ غلامی ایمانوں کو بڑھانے والی ہوتی ہے؟ یہ غلامی بندوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالی کی ہوتی ہے۔ غرض کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب تو دنیا آگے نکل گئی ہے، اس نے غلامی کو مٹا دیا ہے، کیونکہ اسلام نے شروع سے ہی غلامی کو کلی طور پر مٹا دیا ہے۔ ہاں، جنگی قیدی بنانے کی اس نے اجازت دی ہے، مگر ان کے بارے میں بھی وہ قواعد بنائے کہ اب تک بھی دنیا ان سے پیچھے ہے۔ اس وقت نہ اتحادی ان قواعد پر عمل کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں، نہ محوری ان قواعد پر عمل کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے غلامی کو یکسر مٹا دیا ہے، اب رہا وہ دکھ جو باطنی غلامی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی غربت یا ماتحتی کی وجہ سے، اس کا علاج بھی اسلام نے کیا ہے۔ مگر اس علاج کو سمجھنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے امتیازی فرق بعض فلسفی نظریوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نظریے یہ ہیں۔ پہلا نظریہ، اول بعض کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کا زور چلتا ہو وہی لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ انگریزوں کا زور چلا تو انہوں نے کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا، اسی طرح جب اٹلی نے ایبیسینیا پر حملہ کیا تو موسولینی نے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ ہم نے یہ حملہ محض ایبیسینیا والوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس اقدام سے ہماری وہی غرض ہے جو انگریزوں کی ہندوستان میں تھی۔ وہ کہتے ہیں، ہندوستان پر ہم اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ وہاں کے جاہلوں کو پڑھائیں اور اسے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دیں، پھر کیا ہم میں انسانیت نہیں پائی جاتی کہ ہم دوسروں کی خدمت نہ کریں اور ان کے ملک پر قبضہ کر کے ان کی جہالت کو دور نہ کریں؟ بس یہ بھی ایک دلیل ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ، دوسرے بعض کہتے ہیں کہ جو فائق ہو اسے فائق ہی رہنا چاہیے، یعنی مالی طور پر جس کا غلبہ ہو اور جو اپنے زور بازو سے کماتا ہو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا نظریہ، اسی طرح ایک اور نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نسلی فوقیت بھی ایک حقیقی فوقیت ہے، اس کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ ویسا ہی ہے جو ہندو مذہب میں پایا جاتا ہے کہ شودر شودر ہی رہے گا، ویش ویش ہی رہے گا، کھتری کھتری ہی رہے گا اور برہمن برہمن ہی رہے گا۔ بقول ان کے، یہ امتیاز جو نسلی طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے مٹ نہیں سکتا۔ چوتھا نظریہ، ایک اور قانون یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف جمہور کو حکومت کرنے کا حق ہے، اس لیے اقلیتوں پر جو چاہو ظلم کرو۔ اس نظریے کے ماتحت یہ لوگ اقلیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور تھوڑے آدمیوں کی آواز کو سنتے ہی نہیں۔ پانچواں نظریہ، اسی طرح ان کا ایک یہ بھی قانون ہے کہ جو گری پڑی چیز ملے لے لو، ہم بچپن میں جب آپس میں کھیلا کرتے اور ہمیں کوئی گری پڑی چیز مل جاتی تو ہم یہ کہتے ہوئے اسے اٹھا لیتے کہ لبی چیز خدا دی نہ دھیلے دی نہ پا دی، اور سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا منتر ہے جس کو پڑھ کر گری پڑی چیز کو اٹھا لینا بالکل جائز ہو جاتا ہے، مگر وہ چیز جو بچوں کو کھیلتے ہوئے مل جاتی ہے کوئی قابل ذکر نہیں ہوتی۔ کبھی انہیں مکی یا چنے کا دانہ زمین پر پڑا ہوا مل جاتا ہے، کبھی بٹن یا ایسی ہی کوئی چیز مل جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، گری پڑی چیز کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مثلاً، اس نے کہا مثلاً جنگل میں مجھے کوئی بکری مل جائے تو آیا میں اسے لے لوں یا نہ لوں؟ آپ نے فرمایا جنگل میں اگر تجھے کوئی بکری مل جائے تو ادھر ادھر آواز دے کہ یہ کس کی بکری ہے، اور اگر آواز دینے کے باوجود تجھے اس کا مالک نہ ملے تو تو اسے لے لے اور کھا جا، کیونکہ اگر تو نہیں کھائے گا تو تیرا بھائی بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر جنگل میں اونٹ مل جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اونٹ سے کیا تعلق ہے؟ اونٹ کا کھانا درختوں پر اور اس کا پانی اس کے پیٹ میں ہے، تو اس اونٹ کا کیا لگتا ہے؟ تو اسے پھرنے دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کہیں گری پڑی کوئی تھیلی مجھے مل جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تھیلی ملے تو اسے اٹھا لو اور لوگوں میں اس کے متعلق متواتر اعلان کرتے رہو، جب اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دو۔ بس ہر گری پڑی چیز کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ بکری اور مرغی چونکہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں جانور کھا جاتے ہیں، اس لیے اگر ان کا مالک نہ ملے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انہیں پانے والا اپنے استعمال میں لے آئے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں ان میں سے جو حفاظت سے رہ سکتی ہیں ان کے متعلق حکم دیا کہ انہیں ہاتھ مت لگاؤ، اور جو حفاظت سے نہیں رہ سکتی ان کے متعلق حکم دیا کہ انہیں اٹھا تو لو مگر متواتر لوگوں میں اعلان کرتے رہو اور پھر ان کے اصل مالک تک انہیں پہنچا دو۔ تو اسلام نے گری پڑی چیزوں کے متعلق نہایت پر حکمت احکام دیے ہیں، مگر اب یورپین اقوام کا اصول یہ ہے کہ جو لا وارث کمزور قوم ہو اس پر قبضہ کر لو۔ اس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گرا پڑا مال مل گیا ہے۔ آسٹریلیا کتنا بڑا ملک ہے، اس کے متعلق یورپین لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں لا وارث مال مل گیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لا وارث مال مل گیا ہے۔ شمالی امریکہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لا وارث مال مل گیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے متعلق کہتے ہیں یہ ہمیں لا وارث مال مل گیا ہے۔ غرض پانچواں نظریہ یورپین اقوام کا یہ ہے کہ نیا دریافت کردہ ملک جو بھی دریافت کر لے یا کمزور حکومت جہاں بھی ہو وہ پہلے پہنچنے والے کی ہے۔ ان اصول کے علاوہ جن کی وجہ سے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کچھ عملی خامیاں بھی اس ظلم کی ذمہ وار ہیں۔ پہلی عملی خامی تو یہ ہے کہ معذور و مجبور کا ذمہ دار کسی محکمے کو قرار نہیں دیا جاتا، گو اب اس کی بعض ممالک میں تدریجاً اصلاح ہو رہی ہے اور بعض محکمے ایسے بنے ہیں جن کے ذریعے اس کوتاہی کا ازالہ کیا جاتا ہے، مگر اب بھی انہوں نے جو نئی اسکیم بنائی ہے وہ اسلامی تعلیم کو نہیں پہنچتی۔ دوسرے ایسے راستے کھلے رکھے گئے تھے جن سے بعض افراد کے ہاتھ میں تمام دولت آ جائے۔ تیسرے ایسے راستے کھلے تھے کہ جن کے ہاتھ میں دولت آ جائے وہ پھر نکلے نہیں۔ چوتھے بے مصرف فنون پر روپیہ خرچ کیا جاتا اور اس کا نام آرٹ رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کسی جگہ اور بعض کسی جگہ رائج ہیں اور بعض سب جگہ رائج ہیں۔ اسلام نے ان سب خرابیوں کے دروازے بند کر کے ترقی کے نئے رستے کھولے ہیں، چنانچہ اسلام نے ان سب امور کا ان طریقوں پر علاج کیا ہے۔